مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام۔ موضوع ہے آج کے پروگرام کا پاکستان کی نئی حکومت، بین الاقوامی قرضے، سیاسی دباؤ اور حقیقی معاشی مشکلات۔ سامعین، پاکستان کے معاشی مسائل نئے نہیں ہیں، مگر تجزیہ کاروں کے نزدیک ان دنوں خاصے گمبھیر ہوتے نظر آتے ہیں، جہاں قرضوں کی قسط اتارنے کے لیے بھی قرضے لینا پڑ رہی ہیں۔ قرضوں کی قسط کی شرح کل قومی پیداوار کا اچھا خاصا حصہ اس کے برابر پہنچ چکی ہے، اور پاکستان میں نئی حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، جو عالمی مالیاتی ادارے یا دیگر ملکوں اور اداروں سے قرض نہ لینے کے وعدے پر انتخابی مہم چلا رہی تھی، اب وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پاکستان کی معاشی ٹیم عمر اسد کی قیادت میں، اسد عمر صاحب کی قیادت میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں سخت تنقید کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ معاشی استحکام کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے، بین الاقوامی قرضوں کی طرف جانا کیوں ضروری ہے، اور اگر جائیں بھی تو کیا ایسا کرنا ہوگا کہ معیشت اپنے پاؤں پر بہرحال کھڑی ہو جائے۔ معیشت کو کیسے انجیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، قومی جو پیداوار ہے، جو شرح نمو ہے، اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر درآمدات اور برآمدات کے اندر جو خسارہ ہے یا ادائیگیوں کا جو خلیج ہے، اس کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم اپنے ماہرین کو شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، ممتاز ماہر معاشیات ہیں، واشنگٹن بیسڈ ہیں اور مڈل ایسٹ تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ ہمیں اسی سیگمنٹ میں ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب جوائن کریں گے، سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹس کے، جس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ابھی امریکن یونیورسٹی کے سوشل سائنسز کے ڈین ہیں وہاں پہ متحدہ عرب امارات کے اندر۔ اور اسی میں ہمیں زبیر موتی والا صاحب جوائن کریں گے، ممتاز پاکستان کے صنعت کار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ہمارا یہ پینل ہے، مزید لوگ بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف سے، خاص طور پہ معیشت سے متعلق کوئی شخص ہمیں جوائن کر سکے یا کوئی عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معافی چاہتا ہوں، زبیر موتی والا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہ بتائیے گا، تاثر ہمیں یہ مل رہا ہے جو گفتگو ہم پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ سن رہے ہیں، جو حزب اختلاف کے لوگوں کی سن رہے ہیں، یا جس طرح سے دباؤ میں موجودہ حکومت نظر آتی ہے، تاثر یہ کہ کوئی بہت بڑی اکنامک ایمرجنسی ہو گئی ہے ملک کے اندر۔ آج کے حالات کیسے مختلف ہیں پچھلے ایک آدھ سال سے، اگر آپ موازنہ کریں، کیا ایشوز ہیں جو فوری طور پہ بہت بڑے بن کے سامنے آ گئے ہیں حکومت کے؟ جی زبیر موتی والا صاحب، جی بتایا گیا کہ ان کی لائن ڈراپ ہوگی۔ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی زبیر اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہم نے تمہید میں پوری ایک تفصیل دی ہے کہ بہت دباؤ میں بظاہر حکومت نظر آتی ہے، پاکستان کی نئی حکومت ہے، قرضوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے، باوجود اس کے کہ انتخابی مہم میں جو وعدے تھے وہ اس کے برعکس تھے، اب اپوزیشن تنقید کر رہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا ہے۔ بہت سارے ماہر معاشیات پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہی آپشن تھا اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے بہت بڑی کوئی ایمرجنسی ہوگی، اکنامک ایمرجنسی ہے پاکستان کے اندر، کس حد تک یہ تاثر درست ہے اور کیا وہ بڑے مسائل ہیں جو حکومت کے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں؟ جی زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے، زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کا بھی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، معافی چاہتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں۔ سو اگین، معیشت آف کورس کسی بھی معاشرے، کسی بھی ملک اور اس ملک کے بہتر انداز میں پنپنے، آگے بڑھنے، اس میں بنیادی کردار رکھتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی اس کی حیثیت ہے، اور پاکستانی معیشت کے بارے میں جو اس کی مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، وہ بہت پرانے ہیں. ماہر معاشیات سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ جو بیلنس ہونا چاہیے، جو ٹیکس نیٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، اور بیلنس آف پیمنٹس کے لیے آف کورس پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بہتر کرنی ہے اور اپنی امپورٹس کم کرنی ہے. اسی طرح جو ہے ملک کے اندر یا حکومت کو چلانے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے آئیں تو زیادہ بہتر ہے باقی دنیا کی طرح. سو پاکستان کے اندر بہت کم تعداد میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ایک عرصہ تھا جب ہم کچھ ایکسپرٹس کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 80s میں یا ایون جنرل ضیاء الحق کے دور میں غالباً یہ 16% پاکستانی ٹیکس نیٹ کے اندر تھے، لیکن اب یہ شرح کم ہو کے 9-10 کے برابر رہ چکی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ 16 کم از کم 32% میں تبدیل ہو چکی ہوتی. کیا وجہ ہے کہ ٹیکس لینے میں حکومتیں ناکام رہی ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اندر میں ناکام رہی ہیں؟ یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ میرا سوال سن سکے تھے اور تمہید، ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ کیا سب سے بڑے ایشوز ہیں جو اچانک گورنمنٹ کے سامنے آ گئے ہیں، جو ان کے لیے، جن پہ ان کا ہوم ورک نہیں تھا یا جن کی یہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے؟
دیکھیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو مشکلات اس وقت صاحب کے سامنے آ رہی ہیں وہ پچھلے 2-3 سال سے بنتی چلی جا رہی تھیں اور فیصلے نہیں کیے جا رہے تھے. اس کی وجہ سے اب آپ کے سامنے دو بڑی اہم قسم کی مشکلات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس بہت زیادہ ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ڈالر، آپ کے روپے پہ بہت پریشر پڑ رہا ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو اس لیے ایکسٹرنل ریزرو جو تھے وہ کم ہونے شروع ہو گئے. اب چونکہ ایکسٹرنل ریزروس کم ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے اور مارکیٹ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈیپریسیشن ہوگی، تو کیپٹل فلائٹ بھی شروع ہو گئی اور اسپینڈنگ بھی ختم ہو گئی اور انویسٹمنٹ آنا بھی ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے ملک کے اندر گروتھ کم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کم ہونے شروع ہو گئے اور جو امپورٹس تھیں وہ اور بڑھنی شروع ہو گئیں اور ایکسپورٹس اور کم ہو گئیں. تو اس کی وجہ سے مشکلات آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں وہ بیسیکلی دو قسم کی ہیں. ایک تو شارٹ ٹرم فائنینشیل پرابلم ہے جس میں کہ چونکہ آپ کی ایکسٹرنل پوزیشن بہت خراب ہے اور ریزرو گرتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ بھی بہت مشکل میں چلا جاتا ہے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے گلوبلی اس ملک کے اندر، اکانومی کے اندر کانفیڈینس کم ہو گیا ہے. جیسے ہی کانفیڈینس کم ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے، اسپینڈنگ بڑھتی ہے، کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن خراب ہوتی ہیں اور گروتھ کم ہو جاتی ہے، انفلیشن بڑھ جاتی ہے. یہ تو ایک بیسک پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے اے لانگ ٹرم پرابلم. جو لانگ ٹرم پرابلم بڑی فنڈامنٹل قسم کی پرابلم ہے جو پچھلے کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے لیکن کسی گورنمنٹ نے کوشش ہی نہیں کی اس کو ٹھیک کیا جائے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پرائسنگ سسٹم ہے جس کی بیسس پہ کہ آپ اپنے وہاں کی چیزوں کو پرائس کرتے ہیں غلط ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی انٹروینشن بہت زیادہ ہے، سبسڈیز بہت زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے مشکلات ہیں. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے اسٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں بالکل انکمپیٹنٹ ہیں، اسٹیٹ انٹرپرائزز انفیشینٹ ہیں اور وہ ہر وقت اور ہر معاملے میں گورنمنٹ کی سبسڈیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی سبسڈی آتی ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں ورنہ بند ہو جائیں گے، اگر بند ہوتے ہیں تو انمپلائمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے بڑی اہم یہ بات آ جاتی ہے کہ چونکہ اس قسم کی سبسڈی پرماننٹلی نہیں دی جا سکتی اور بجٹ کو اسٹیٹ انٹرپرائز کی ذمہ داریاں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو اسٹیٹ انٹرپرائز اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں یا ان کو ختم کر دیا جائے یا کوئی نیا طریقہ نکالا جائے جس کے بیسس پہ اسٹیٹ انٹرپرائز جو ہر وقت بجٹ سے پیسہ لیتے رہتے ہیں وہ نہ لیں. کیونکہ اگر وہ بجٹ سے پیسہ نہیں لیں گے تو بجٹ کے اندر ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے، جیسے ہی بجٹ کے اندر ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے تو پھر ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. جیسے وہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو امبیلنس ہے ٹریڈ کا وہ کمزور ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے اور آپ کی امپورٹس کم ہو جاتی ہیں، ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے گروتھ بڑھتی ہے اور اسی وجہ سے پھر آپ کی انکم بڑھتی ہے، ٹیکسز بڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انرجی سیکٹر خاص طور پہ اس میں کسی قسم کے فیصلے نہیں کیے گئے جو کہ کرنے چاہیے تھے تاکہ انرجی کاسٹ جو ہیں ان کو کور کیا جائے. کاسٹ کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ ملک کے اندر ایفیشنٹ قسم کی ٹیکنالوجی لگائی جائے. اس وقت اگر آپ کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ وہ نئی ٹیکنالوجی نہیں لا سکتے اور نہ ہی آپ ایفیشنسی پیدا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت انفیشنٹ ہیں اور بہت انکمپیٹیٹو ہیں. اگر آپ کوشش بھی کر لیں، اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو بھی فکس کر دیں، وہ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی کیونکہ انفیشنٹ ہیں اور پروٹیکشنسٹ قسم کی ایکسپورٹس ہیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر انہوں نے انویسٹ کرنا ہے تو ان کو افیکٹولی خود اپنے ذمہ داری اٹھانا پڑے گی, یہ نہیں کہ ہر وقت گورنمنٹ سے اور بجٹ سے پیسے لیتے رہیں.
صحیح. اچھا یہ تو ہو گیا اس ریفرنس میں. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آج کل ایک اور جو بڑا کرائسس ہے پاکستان کے اندر جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ پیسہ یا روپیہ جو ہے اس کی قدر بہت نیچے جا رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں.
جی.
عام طور پہ ہم تو عام فہم زبان میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چین کا تو چین کے اوپر تو لوگوں کا دباؤ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ آپ اپنی کرنسی کی قدر بڑھائیں جبکہ وہ کم رکھتا ہے. کیا اس وجہ سے کہ اس کی چونکہ ایکسپورٹس کے اوپر اس کا زیادہ انحصار ہے وہ کم رکھتا ہے, اور جن ملکوں کا انحصار امپورٹ کے اوپر ہے وہ پیسے کی قیمت گرے گی تو اس لیے اس کے اوپر ان کے دباؤ بھی بڑھے گا. یہ ویسے کرنسی کی قدر کم ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
دیکھیے یہ دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں, ایک تو اکاؤنٹنگ اثر ہوتا ہے اور ایک اصل اثر ہوتا ہے.
زیادہ
اکاؤنٹنگ اثر کا معاملہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روپوں میں قیمت کم ہو جاتی ہے اگر آپ کی کرنسی ڈپریشیٹ کرتی ہے تو جو روپے کی قیمت ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کم ہو جائے گی, تو اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اسی طرح سے اگر روپے کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قیمت جیسے اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر امپورٹ کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بیلنس ہو جاتا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ ایک اکاؤنٹنگ قسم کی ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کو اگر ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ ملک کے اندر اسپینڈنگ کو کم کریں, ڈیمانڈ کو کم کریں, تاکہ جو کچھ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا زیادہ حصہ باہر جانے کے قابل ہو سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپورٹس کے اوپر ڈیپینڈنس کم کرنا ہوگی. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس قسم کی جو آپ جسے بہتر کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قیمت کم ہونے کی یا ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا, 3-6 مہینے کے بعد وہ واپس اسی مقام پہ آ جاتا ہے جس پہ پہلے تھا. تو اس لیے اگر آپ ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پراپر قسم کی پالیسیز بھی امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں کہ نہیں. خاص طور پہ بجٹ کی اسپینڈنگ کو کم کرنا ہوتا ہے اور جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا ڈیفیسٹ اس کو کم کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کو بڑھایا نہیں جاتا, جو کہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے کہ جیسے ایکسچینج ریٹ خراب ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیفیسٹ بھی بڑھ گیا.
جی ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, ڈین آف بزنس پالیسیز امریکن یونیورسٹی یو اے ای بیسڈ ہیں, پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے, اس کو بھی ہیڈ کرتے رہے اس ادارے کو. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی ایشوز کے اوپر, مسائل کے اوپر. اس وقت تو ایک ہی ایشو ہے, حکومت نے کہا تھا یا تحریک انصاف نے کہا تھا نہیں جانا انٹرنیشنل اداروں کے پاس لون کے لیے, اب جانا پڑ رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا واقعتاً کوئی راستہ نہیں ہے؟ اور یہ جو تاثر مل رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی اکنامک ایمرجنسی ہو گئی ہے, واقعتاً یہ اسی نوعیت کی ایمرجنسی ہے زمین کے اوپر, کیا حقیقی صورتحال ہے؟
دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک ریالٹی بیس اکانومی کو سامنے رکھ کے تو بات کی جاتی ہے. پولیٹیکلی تو آپ بہت سے دعوے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا, لیکن جب آپ کے سامنے ریالٹی آتی ہے تو آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ کے پاس ابھی جو بھی سب بتا رہے تھے وہ بڑی صحیح بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے, اور ہمارا جو یہ ڈیفیسٹ ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اپنے امپورٹ کا جو بل ہے اس کے لیے صرف 6 ویکس کے تقریباً پیسے رہ گئے ہیں, اور اس صورتحال میں آپ کو کوئی نہ کوئی اس طریقے کی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جس سے کہ آپ کے یہ ریزرو بڑھ سکیں تاکہ آپ کا ملک جو ہے وہ لاک نہ ہو جائے, ایک جگہ پر سٹل نہ ہو جائے. آپ دیکھیں آئل کی امپورٹس آپ کی بڑی ضروری ہیں, اس کے بعد اور کئی اسینشلز ہیں, آپ کو مشینری کی ضرورت پڑتی ہے. سو یہ ایک قسم کی آپ نے ریزرو جو ہے بلڈ کرنے کے لیے پہلے آپ نے 2-3 اور آپشنز بھی دیکھے ہیں, جیسے سعودی عرب کے پاس گئے, یو اے ای کے پاس گئے, چائنا, لیکن ان سارے آپشنز کو دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ وائز ڈیسیژن یہی تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بنیادی طور پر بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے آپ کو پیسے دیتا ہے اور آپ اس کے ممبر ہیں اور آپ کا ایک رائٹ ہے, آپ کو وہ رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے اور اس پیسے سے اس میں برائی کوئی نہیں ہے. جو کنڈیشنالٹیز ان کی طرف سے آتی ہیں وہ بھی آپ کو اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آل دو کے اور دو تین آپشنز کے اوپر وہ جا سکتے تھے, لیکن یہ بہترین آپشن ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے بارو کریں, ان کی کنڈیشنلٹیز کو دیکھیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ فیوچر میں یہ ایک سائیکل ہی نہ بنے رہیں کہ کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو اب اس لیول پر لے کے آنا ہوگا کہ جس کے بعد آپ کو کسی بھی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائیں.
میں آتا ہوں اس جانے بات ہوں
جانے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک تو اپنا ایکسپورٹیبل سرپلس ہونا چاہیے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کے اندر اس کی ڈیمانڈ کم کر کے آپ ایکسپورٹ سرپلس بڑھائیں تاکہ آپ کے پاس پیسے آ سکیں. آپ کے پاس اور بھی سورسز ہیں جیسے ریمیٹنسز ہیں, اس سے بھی آپ کے ریزرو پر پازیٹو اثر پڑ سکتا ہے. ان ساری چیزوں کو اب میرا خیال ہے کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, ملک کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے اور آپ کے ٹیکس ریٹرنز جو ہے نا وہ بڑھ سکے تاکہ آپ ڈیولپمنٹ کا کام بھی ساتھ ساتھ کر
سکیں. میں جانے بات ہوں کہ ریفارمز
کام ہو جائے,
ریفارمز ایکچولی کیا کرنا ہوں گی, اس کے لیے لوگوں کے اندر حوصلہ اور لوگوں کا باخبر ہونا اس سے کتنا ضروری ہے, میں اپنے پینل سے پوچھوں گا. لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد زبیر موتی والا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہم پوچھیں گے کہ مارکیٹ جس طرح سے اس کا رد عمل وہاں سے سامنے آ رہا ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے, کیا اس کے اسباب ہیں, اور اگر آئی ایم ایف سے لون مل جاتا ہے سو مارکیٹ کو وہ کیسے بوسٹ کر سکتا ہے. ایک بریک کے بعد
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کی نئی حکومت, بین الاقوامی قرضے, سیاسی دباؤ اور حقیقی معاشی مشکلات. ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں جناب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں, معاشی امور کے ماہر ہیں اور تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈین ہیں پالیسی بزنس پالیسیز کے امریکن یونیورسٹی میں, یو اے ای کے اندر موجود ہیں, اور زبیر موتی والا صاحب صدر پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس. موتی والا صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی کچھ دن پہلے آپ سے بات ہوئی, آپ کافی کانفیڈنٹ تھے کہ جس صلاح مشورے سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے ایکسپورٹس بہتر ہو سکتی ہیں, یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو گیپ تھا وہ گریجولی کم ہوا ہے, لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی وہ مارجن دوبارہ بڑھ گیا ہے, بیلنس آف پیمنٹ جو ہے بری طرح خراب ہو گیا ہے, اور پھر یہ کہ کون جو اعتماد تھا سرمایہ کار کا, صنعت کار کا, وہ بھی متزلزل ہوا ہے, جس کے اثرات اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ہوئے ہیں, کیونکہ لگا تھا کہ ان کے پاس ریزروائرز نہیں ہیں. اب جبکہ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, یا ایٹ لیسٹ ابھی تو انیشل لیول پہ, آئی ایم ایف نے ویسے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم سے کوئی آفیشلی ابھی رابطہ نہیں کیا گیا نیگوسیشن کا, پاکستان میں بھی پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی ہے اسد عمر صاحب کو کہ وہ بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی باہر سے ایسی کوئی بیل آؤٹ پیکج آتا ہے تو اس سے مارکیٹ کے کانفیڈنس پہ کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں.
ٹھیک
ہے, ہمارا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر آپ 23-24 بلین کے ایکسپورٹ کریں گے اور 60-65 بلین کا امپورٹ کریں گے تو ہوم ریمیٹنس کو آپ 19-20 کو لگا لیں تو آپ کا جو پر منتھ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $2 بلین کا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج ہمارے پاس ایک مہینہ اور 18 دن کے ریزروز موجود ہیں اپنی فورن امپورٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. دس از اے کریٹیکل پوزیشن. میں یہ کہتا ہوں کہ جب انہوں نے ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے تو چھپا کے نہیں کی, سامنے کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک پیکج دیا ہے جس کے اندر ٹیکسٹائل اور پانچ دوسرے سیکٹرز ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں, جس میں 80% ایکسپورٹ ہوتا ہے. وہاں انہوں نے جو ہے نا مراد دی ہے, گیس کی پرائزز کو فریز کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ریفنڈز تھے اور دوسرے جو مسائل تھے اس کے بارے میں بات کرنے کی حامی بھری ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں اگر ان تمام باتوں پر عمل ہو جائے تو یہ آئی ایم ایف کو, دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں ہم نے ٹرائی کی, اس حکومت نے ٹرائی کی, سعودی عرب کے پاس گئے, یو اے ای کے پاس گئے اور چائنا کے پاس گئے. انہوں نے کڑی شرطیں رکھی, اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو بھی چیک کر لیں. ابھی جو بات ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنس دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے. آج ہمارے انفارمیشن منسٹر نے بالکل کلیئر ٹی وی پہ ابھی لائیو کہا اس نے کہ جی ہم تینوں ملکوں پہ گئے, انہوں نے کڑی شرطیں رکھی. اب اگر یہاں بھی کڑی شرطیں ہیں اور آئی ایم ایف بھی شرطیں ہیں, ان کو ہم دیکھ کے ان کی بالکل کیسے کس کو قبول کرنا کس کو نہیں کرنا ہوگا. جہاں تک اسٹاک ایکسچینج کا آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دوں. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ ایک تو ہمارے یہاں سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے,
ٹھیک ہے.
دوسرا فورن کرنسی کی جو روپی ڈالر پیرٹی ہے اس پہ چلتی ہے,
ٹھیک ہے.
تیسرا ہماری جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ کے اوپر چلتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا 6.5% انٹرسٹ ریٹ چل رہا تھا, آج یہ 9.5% پہ پہنچ گیا. اور ابھی اس حکومت نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہم ڈبل ڈیجٹ پہ لے جانا ہمارے لیے مجبوری ہو گیا اور لے کے جائیں گے. جب آپ اس کو آپ لے کے جائیں گے 11% کی جو بات ہوئی ابھی 11.5% کی, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ول گو ہائی. جب اتنا ہائی جائے گا تو آپ کے جو منافع کی شرح وہ کم ہو جائے گی. جو کمپنیز کے جو شیئر اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے ان کی تو ان کا جو آپ دیکھیں ان کا جو ٹلٹنگ فیکٹر بھی یہی ہے کہ اگر آپ منافع کرنے والے شیئر ہیں تو دام بڑھیں گے اور لوگ لیں گے. جب آپ کا منافع نہیں ہوگا, ڈیویڈنڈ نہیں آئے, بون شیئر نہیں آئیں گے تو لوگ بیچیں گے. جب بیچیں گے تو لامالا نیچے جائے گی. ایک تو یہ وجہ ہے بہت بڑی جو اس وقت وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایل ٹی ایف پہ بڑی لونیں لی ہوئی ہیں. ایل ٹی ایف از لانگ ٹرم فائنانس, جس کے اوپر جتنی ماڈرنائزیشن ہوئی, بی ایم آر ہوا, بیلنسنگ ماڈرنائزیشن, ریپلیسمنٹ ہوئی, نئے کارخانے لگے, اس میں ایل ٹی ایف جو ہے نا 6.5% پہ اب لیا ہوا ہے. اب لے تو لیا, وہ لانگ ٹرم لون ہے. جب لانگ ٹرم لون ہے تو اس کو ہم نے ری پیمنٹ کرنا ان ڈالر. اب اس کے سامنے ایکسچینج فکس نہیں ہوا تو اس کی کاسٹ, حالانکہ لگ گئی مشین, اس کی کاسٹ ان فیوچر کے لیے ہمارے لیے بڑھ گئی. تو جو ملوں کی جو ڈول آؤٹ کرنے کی جو پروفٹ کی جو شرح تھی وہ نمایاں طور پر کمی آئی, تو اسٹاک ایکسچینج اس وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹیمنٹس ہیں, پولیٹیکلی ڈسٹربڈ ہے اس وقت پاکستان, تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. دیکھیں کرپشن کی جو بات کر رہے ہیں, بڑے سے بڑے آدمی کو, چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو ہم بند کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, عدالتیں کام کر رہی ہیں, مطلب بے حساب جو ہے نا چاروں طرف ہو رہا ہے. اب یہ ان کاموں میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی. آگے جا کے آتی ہے یا نہیں آتی ہے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, لیکن یہ بھی پاکستان کی معیشت کو خراب کر رہا ہے. اور اس وقت جو پوزیشن ہے مارکیٹ کی, میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں, بالکل کوئی دریغ نہیں, کسی مارکیٹ میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ یہ مارکیٹ ٹھیک چل رہی ہے یا تیزی کا رجحان ہے, بالکل نہیں. سب جگہ انتہائی مندی ہے اور پیمنٹس کا, لکوڈیٹی کا کرائسس. میں نے اپنی جو بزنس لائف ہے 40-42 سال کی, اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اتنا لکوڈیٹی کا کرائسس ہو.
تو اس میں ذمہ دار کس کو کہیں گے؟ جو ایک کنٹینیوس جو جاری پالیسیز آ رہی ہیں وہ قصوروار ہیں, یا موجودہ جو حکومت ہے یا موجودہ ٹیم ہے اس کی ذمہ داری تھی کہیں نہ کہیں, اگر وہ بہتر کام کرتی تو اس کو سنبھالا مل سکتا تھا؟
دیکھیں جی, آپ اگر یہ مجھے بتائیں گے کوئی بھی پالیسی جب آپ بناتے ہیں کیا اس کا ریزلٹ دوسرے دن آتا ہے؟ اب آپ جب آپ نے پالیسی بنائی, آپ ایک چیزیں چل رہی ہیں, اس کے اندر آپ نے جو ہے نا ایکسپورٹ کو کم کرتے چلے گئے. اب میں آپ کو صرف ایک سوال میرے آپ کے توسط سے سارے جو سننے والے ہیں ان سے یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے یہاں ایک کے جی کاٹن نہیں ہوتا اور ان کا جو ایکسپورٹ ہے گارمنٹ کا, ٹیکسٹائل کا, وہ 33 ارب ڈالر ہے آج, اور ان کا ٹارگیٹ 2020 میں 50 بلین ڈالر ہے. ہم وی آر اے فورتھ لارجسٹ کاٹن گروئنگ نیشن ان دا ورلڈ, اور ہم ویلیو ایڈیشن کرنے میں اتنی بری طرح ناکام ہوئے ہیں, اور آج ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ 10-12 بلین ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں ساری ایکسپرٹیز ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہے. یہ سارا ایکسپورٹ میرا ہے, یہ سارا ایکسپورٹ پاکستان کا ہے جو بنگلہ دیش کر رہا ہے. صرف ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہم پیچھے رہے. آج جب یہ رضا داؤد صاحب ہیں, ان کو میں نے ابھی جو کامرس منسٹر ہیں بڑے اچھے آدمی,
मैंने इनसे एक ही बात कही, मैंने बोला आप हम है ना झूठ बोलते हैं, आप हमसे जो भी सुन के जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स आपसे कहेंगे ये बात ठीक नहीं है, ये यूं नहीं है यूं। मैं आपसे अर्ज ये करता हूँ कि आप मैसीज है, गर्दी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी, दुनिया की जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उन एजेंसीज को आप हायर करें और कॉस्ट कंपेरिजन चार्ट बनाएं। क्या बांग्लादेश में एक मिसाल के तौर पर पोलो शर्ट है, पोलो शर्ट की कॉस्ट बांग्लादेश में क्या आती है और पाकिस्तान में उसका कन्वर्जन क्या है, क्योंकि रूई तो इंटरनेशनल मार्केट है, वो अगर वहां से लेते हैं सीआईएस कंट्री से, मेरे अपने यहाँ होती है या मैं भी इम्पोर्ट करता हूँ इंडिया से, अगर दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बात यह है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपके कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से ज्यादा है तो आप कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। आज भी हम इस डिबेट के अंदर असद उमर साहब के साथ, रजाक दाऊद के साथ लगे हुए हैं कि देखें आप हमें इवन प्लेइंग फील्ड में, वी आर सेकंड टू नन, हमारी एक्सपर्टीज है, हम $50 बिलियन से ज्यादा सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अगर आपने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की जो ट्रेड डेफिसिट,
और अब यही तो देखना है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ मशावरत में कहां पे खड़ी है और आप उनको कितना कॉन्फिडेंस देते हैं ये तो वक्त बताएगा। जुबैर इकबाल साहब आप ये बताइएगा, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, एक तो जिस तरह से कलील मुद्दती दबाव नजर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दबाव जो है ये मुस्तकिल नहीं है, ये टल जाएगा, तो उसके लिए ऑफकोर्स कुछ कलील मुद्दती प्लान्स भी होने चाहिए, फिर तवील मुद्दती प्लान्स भी होने चाहिए। अल्टीमेटली पाकिस्तान को करना क्या है, अगर किसी मुल्क से जैसे बात हुई कि सऊदी अरब, चीन और यूएई उन्होंने पैसे देने से या सपोर्ट करने से इनकार किया है, जब आप मुल्कों से पैसे लेते हैं तो अदर देन इसके कि आपको वो कर्जा वापस करना होता है, बाकियों के सियासी और जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उनको भी सर्व करना पड़ता है और फिर उनकी भी एक कीमत होती है, आपसे बेहतर इसको कौन जान सकता है।
ये आपने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं ये कुछ अर्ज करता चलूं कि देखिए पाकिस्तान को इस वक्त दो किस्म की मुश्किलात हैं, एक तो हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम, दूसरी कहते हैं सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम। जहां तक लिक्विडिटी प्रॉब्लम का ताल्लुक है उसको बेसिकली शॉर्ट टर्म कहते हैं कि रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं, रिजर्व्स को आगे बढ़ाने के लिए लोन्स लिए जाएं वगैरह वगैरह, उनके लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे क्योंकि उसके बगैर कोई मुल्क और या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगी, आप वो स्टेप्स लीजिए तो होपफुली उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कमजोर हो जाती हैं और फाइनेंसिंग जो आती है वो आपको देन एक आपको एक से कहते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहां तक आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का मामला है वो हल नहीं होगा, वो इसलिए हल नहीं होगा कि वो फंडामेंटल किस्म की प्रॉब्लम है। वो मुश्किल इसलिए है कि मुल्क के अंदर आप जो स्पेंड करते हैं वो आपकी इनकम से कहीं ज्यादा है। अगर आपने उसको स्पेंड करना है तो आपको अपनी जो आमदनी है अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, उसके लिए आपको फैसले करने होंगे, वो बड़े मुश्किल फैसले होंगे। उनमें सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़े, आपकी कंजम्पशन कम हो, और उसके साथ साथ वो लोग जो बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट किस्म के तरीके पे बैठे हैं उनको निकाल दिया जाए। जहां तक स्टेट एंटरप्राइज का ताल्लुक है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर एक ड्रेन है, उनको बंद कर दिया जाए या उनको एफिशिएंट किया जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि बजट के अंदर आपके जो डेफिसिट है बहुत ज्यादा है उसको कम कीजिए, उसकी वजह से आपकी डिमांड कम होगी और उस डिमांड को कम होने की वजह से आपकी एक्सपोर्टेबल कैपेसिटी ज्यादा होगी। मोतीवाला साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि यकीनन एफिशिएंसी को पैदा करना होगा और बड़ी हद तक जरूरी है कि अगर आप एफिशिएंसी पैदा नहीं कर सकते इस ग्लोबल मार्केट में तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली जो कंडीशन आ जाती है वो यही है कि आपकी एक्सटर्नल पोजीशन कैसी है और किस तरह आप उसको सिक्योर कर रहे हैं, क्या आप उसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे सिर्फ सिक्योर कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस हद तक आप रिसोर्स एलोकेशन को बदल रहे हैं जिसकी बेसिस पर मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी वो बढ़े और उसकी एफिशिएंसी बढ़े, और इम्पोर्ट कैपेसिटी जो है वो खुद बढ़ेगी अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है और आपकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी आगे जाती है। तो इसलिए सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी हो जाती है और इस सीक्वेंसिंग में बजट को कंट्रोल करना और एक्सचेंज रेट को फ्री करना बहुत जरूरी है और उसके बाद स्टेट एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करना इंतहाई अहम है। ये एक बहुत नुकसानदेह चीज है जिसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये तीन बड़ी अहम चीजें हैं। इसमें चौथी चीज जो आ जाती है वो ये है कि एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं वो आपको मदद करने के लिए तैयार होंगे अगर उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और जैसे वो इकोनॉमी बढ़ेगी उसकी वजह से उनकी अपनी एक्सपोर्ट्स इस मुल्क की तरफ बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। अगर ऐसा ऐसा होता है तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक इम्पोर्टेंट सी बात है और गवर्नमेंट को भी इस बात करना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। याद रहे कि पिछले 3 साल में बहुत गलत किस्म की पॉलिसी इस्तेमाल की गई थी जिसका नुकसान हम आज उठा रहे हैं। ये एक्सचेंज रेट जो रुपए का एक्सचेंज रेट था बिल्कुल गलत था और बहुत देर तक गलत रखा गया, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट हुई और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई। ये बहुत जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए।
बस ये बड़े मसाइल है कि जो सियासी मफादात का या कम से कम जो आर्जी नौयत के सियासी फवायद होते हैं वो सियासी हुकूमतों के सामने रहते हैं और फिर वो उसकी कीमत से अदा करने से गुरेज होते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे अदा करें। गालिबन इस वक्त इस नई हुकूमत के साथ तो ये हो रहा है। डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आखिर ये मार्केट का कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, मुल्कों के पास कर्जे के लिए जाना बेहतर है या इदारों के पास आना है, और ये हुकूमत अपने वसाइल कैसे बेहतर करें। अगर खास तौर पर 3-4 सवाल इकट्ठे हो रहे हैं कि अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि ये एक एक से टैक्स लेंगे, जिसका बड़ा घर है उससे भी टैक्स लेंगे, सो इसके पास तो ये मार्जिन है कि ये अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो उसका इस्तेमाल करें और कोई भी सियासी कहना चाहिए कि मुफाहमत या दबाव उसको आड़े ना आने दें और जो बंदा भी टैक्स नेट में आता है उससे टैक्स लिया जाए।
बिल्कुल सही बात है। और अभी जैसे बात हो रही थी कि हमें कुछ न कुछ ऐसे फैसले करने की जरूरत है जिससे कि हम एक इतना पैसा इकट्ठा कर सकें जिससे कि हम अपना डेवलपमेंट का एक्सपेंस जो है वो पूरा कर सकें। बात यह है कि आपकी जो एक्सटर्नल सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए साफ जाहिर है आपके पास ऑप्शन ये होते हैं कि या किसी फ्रेंडली कंट्री के पास चले जाएं या कोई ऐसे इदारे के पास चले जाएं जो सारे दुनिया को देता है। अब IMF के पास जाने का बेनिफिट जो है वो ये है, एक तो ये है कि ये इंटरनेशनल यानी बैंक की तरह काम करता है और इसमें आप एक मेंबर भी हैं, और इससे एक सिग्नल जो है दुनिया को मिलता है कि चलो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो भी है उसके अंदर स्टिल यानी अगर IMF उसमें अपने पैसे इंजेक्ट कर रहा है तो दूसरे मुल्क जो हैं जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी आपको उसमें मदद दे सकते हैं, यानी एक अच्छा सिग्नल जो है वो आप चला जाएगा। अगर आप मुल्कों के पास जाएंगे तो उसके उनकी कंडीशन जो है वो हो सकता है आपके लिए फेवरेबल ना हो। अब चाइना का जो हमने इन्वेस्टमेंट लाई है, अब ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जिस वक्त बहुत जरूरत था उस वक्त 30-40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन उसमें देखना ये है कि किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट आई है। आपको अपना मुफाद सामने रखकर इस तरह की इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत होती है क्योंकि आपने उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न देना है अगर आपका वो प्रोजेक्ट जो है उससे कम जनरेट कर रहा है तो आपके लिए भी वायबल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, और इस चीज की वजह से आपके ऊपर वो जो बर्डन है वो बढ़ता चला जाता है और कल को फिर आपकी जो एक्सटर्नल सूरत हाल है वो आपसे मैनेज नहीं होती है। इन सारी चीजों को रिविजिट करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि आप एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आपकी रेमिटेंसेस जो है वो किस तरीके से बढ़ सकती हैं ताकि आपके पास इतनी सिचुएशन बेहतर हो जाए कि कल को आपके ये जो वल्नरेबिलिटी पैदा हो जाती है ये बार बार ना हो सके। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अभी एक टाइम मौजूद है 1-2 साल के अंदर अंदर अगर ये पोजीशन अपनी ये जो नई गवर्नमेंट है अगर ये अच्छे मेजर्स ले लेती है, डिफिकल्ट डिसीजंस कर लेती है, अपने जो भी इनके रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अमल करती है तो ये इकोनॉमी जो है बेहतर हो सकती है। अगर बिल्कुल सही एग्जांपल दिए मैं टर्की क्या
मतलब मुश्किल फैसले क्या है डॉक्टर
साहब, उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी 32 बिलियन थी और फिर कुछ 4-5 साल बाद गया तो 100 अरब से ज्यादा हो गई, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें सिर्फ जरा अपनी रिफॉर्म्स को बेहतर तरीके से आगे लाने की,
मैं ब्रेक के बाद ये एक्चुअल रिफॉर्म्स पे आता हूँ और फिर आपसे ये पूछता हूँ कि वो एक्चुअली मुश्किल फैसले क्या हैं जिनके ऊपर आपकी भी तवज्जो है, डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। जुबैर मोतीवाला साहब से ये पूछना है कि हुकूमत कैसा तवाजुन बरकरार रखे टैक्स और मराहत के अंदर कि जो फ्लाइट ऑफ मनी है वो बांग्लादेश दुबई और मलेशिया जाने के बजाय पाकिस्तान का कारोबार और कारोबारी शख्स या इदारे वो मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करें और टैक्स देने के लिए भी तैयार रहें। एक ब्रेक के बाद
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए,
दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में है।
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہے اسفر امام۔ بات ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی نئی حکومت کے سامنے معاشی مشکلات، بین الاقوامی قرضے اور سیاسی دباؤ۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اور زبیر موتی والا صاحب۔ زبیر موتی والا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آف کورس ایک یونیورسلی یہ کہا جاتا ہے کہ کاروباری جو شخص ہے یا ادارہ ہے، اس کو الٹیمیٹلی اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت عزیز ہوتا ہے، یہ ایک یونیورسل ٹرینڈ ہے۔ پاکستان سے پچھلے کچھ برسوں کے دوران بہت پیسہ، بہت انویسٹمنٹ دبئی اور بنگلہ دیش تک میں گئی ہے۔ گورنمنٹ کیا کرے کہ اس کا اعتماد حاصل ہو، صنعت کار کا، انڈسٹریلسٹ کا، بزنس مین کا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ٹیکسوں اور مراعات کے اندر کس طرح کے توازن کی ضرورت ہے کہ ٹیکس بھی ملیں اور کچھ کمپنسیشن بزنس کمیونٹی کو بھی ہو۔
دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کوئی بزنس مین ٹیکس دینے سے گھبراتا نہیں، پرووائڈیڈ کہ ہم کو منافع ہو۔ گورنمنٹ کو میں ابھی بھی، اس گورنمنٹ کو بھی میں کہتا ہوں اور پچھلی گورنمنٹ سے بھی میں یہی کہتا رہا کہ دیکھیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سیکٹورل انویسٹیگیشن ٹیمز رکھیں اپنے پاس، اور یہ دیکھیں کہ کون سا ادارہ نفع نہیں کر رہا، پھر اس کی مدد کی جائے کہ یہ نفع کیوں نہیں کر رہا، جب آپ کے سیکٹر کے دوسرے لوگ کرتے ہیں آپ کیسے نہیں کر رہے، بجائے اس کے اوپر ہم ریڈ کریں اور اس کے اوپر ٹیکس کا نوٹس بھیجیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، ہر ایک آدمی کے نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو وہ جو ہے نا وہ ان باتوں کو دیکھ کے چلنا ہے ہم نے۔ میں آپ کی بات کا جواب میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت اس حکومت کے پاس تین آپشنز ہیں، جو تینوں کو ان کو استعمال کرنا پڑے گا، ایک شارٹ ٹرم، ایک میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، سعودیہ کے پاس گئے یا ہم کہیں اور گئے، اور جو ایڈ ہاک جو ابھی جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹ از دی شارٹ ٹرم میجر ہے جو ان کو لینا پڑے گا اور ان کو لینا چاہیے۔ میڈیم ٹرم کے اندر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قرضہ ہم نے ایڈ ہاک یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر لیا ہے، اس کو کیسے اتارا جائے جینونلی طریقے سے، اور ہمارا جو گیپ ہے بٹوین ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس، کاروبار کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اس کو کم کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریز کو پروموٹ کریں ملک میں، اور ایکسپورٹ سرپلس کریٹ کریں، اور ایکسپورٹ سرپلس کریٹ کرنے کے لیے جو کنڈیوزو ایٹماسفیئر آپ نے دینا ہے اور جس سے انیبلنگ ایٹماسفیئر آپ نے دینا ہے وہ آپ پرووائڈ کریں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہمارے ریجنل کمپیٹیٹر سے زیادہ ہے، اس کو آپ کو میڈیم ٹرم کے اندر ٹھیک کرنا ہوگا، اور لانگ ٹرم آپ کا جو گول ہونا چاہیے وہ سسٹینیبل اکانومی اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی، اور ریجنل پلیئرز کے ساتھ ہماری جو انٹیگریشن ہے، جو ریجن ہمارا بہترین ریجن ہے، ہم کو ریجنل ٹریڈ کے اوپر توجہ لانگ ٹرم کے اندر دینی ہے، پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو اتنی ورجن منڈی جو ہمارے پاس ہے جو انڈیا لینے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ایران کے پاس ہم نے جانا ہے، ہم نے انڈیا کی 400 ملین پوٹینشیل بائرز کی جو منڈی ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ میری نظر میں یہ تین ہے پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اتنے لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، کسی کے 200 بلین وہاں پڑے ہیں، کسی کے یہاں پڑے، پاکستان ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں ان کو کیا جواب دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں پاکستان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، پر ہر سال $25 بلین اللہ کی طرف سے نکلتے ہیں، پھر یہ کھاتے ہیں، پھر یہ دوسرے نکل آتے ہیں اگلے سال، تو پاکستان ختم نہیں ہوگا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں مائکرو مینجمنٹ یا میکرو مینجمنٹ دونوں نہیں ہے۔
موتی والے صاحب یہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں آف کورس کے باقی منڈیوں تک پہنچنا ہے، وہ پڑوسی ملکوں کی ہوں یا انٹرنیشنل منڈیوں کی، تو پاکستان کے پاس بیچنے کو کیا ہے، ایکسپورٹ کیا کرے گا ادر دین ٹیکسٹائل؟
میں آپ کو بتاؤں، ادر دین ٹیکسٹائل سب کچھ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، آج دنیا ویلیو ایڈیشن کی ہے۔ میں جو رائز اگاتا ہوں، میں صرف تھائی لینڈ کی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ یہ کئی مثالیں، وقت نہیں ہے میں بتاؤں کہ ہم ای6 کا بروکن جو ہوتا ہے نا، ای6 سب سے کم کوالٹی کا چاول مانا جاتا ہے پاکستان میں، اس کا بروکن رائز جو تھرو اوے ہوتا ہے وہ تھائی لینڈ کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ای6 ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کی وہ 3000 ٹائپس کی ورائٹیز بناتے ہیں، اور منیمم ویلیو ایڈیشن از 200%۔ तो ये कहना कि कोई क्या आपके पास क्या सरप्लस क्या है, आपको ये सारी चीजों को आपने ये इसी 86 राइस को जो हम आज हम 1.5 से 2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करके बड़े खुश हो जाते हैं, एक्चुअली इट इज 60 बिलियन डॉलर और हमको उसको उस मुल्क के हम रॉ मटेरियल फराहम कर रहे हैं। हमको ये फैसला करना होगा इस मुल्क के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर कि हम क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होंगे, हम सेमी फिनिश गुड्स सप्लायर होंगे या हम फिनिश गुड्स के प्रोड्यूसर होंगे। जब तक हम फिनिश गुड्स के प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, आप ये समझ लें पाकिस्तान इन 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 मसाइल पे नहीं निकल सकता, कंटिन्यूस इन मसाइल।
मैं बिल्कुल एक आम अगेन सामे की तरह और अपने जो हमारे सामीन सुन रहे हैं उन्हीं की लेवल के ऊपर मेरा भी मईशत के बारे में इल्म है या मालूमात है। सही बात यह लगती है कि हुकूमत के अंदर लोग बैठे जो बातें कर रहे होते हैं वो और तरीके से सुनाई देती हैं, और जब वो हुकूमत से बाहर चले जाते हैं तो वो ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा मंतकी सुनाई देते हैं, हुकूमतें आ जाती हैं तो फिर मुश्किल होता है। यही कुछ तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रहा है। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि हम बातें ज़रा रिफॉर्म्स की जानिब, फौरी रिफॉर्म्स क्या हो सकती हैं, ऐसी रिफॉर्म जिसमें से, चूंकि पाकिस्तान का कमोबेश कहा जाता है कि 40% गुरबत की लकीर से नीचे है, अब अगर सिर्फ एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स हैं या एनर्जी प्राइसेस हैं उसके अंदर इजाफा होता है गैस बिजली तेल की कीमतों में, तो उसका बराह रास्त विक्टिम जो है या इक्वल शेयर के साथ गरीब आदमी भी वो दबाव लेता है। सो क्या किया जाए कि वहाँ कम से कम जो है वो उसके असरात मुंतकिल हों और गवर्नमेंट जो है वो भी या हुकूमत जो है और मुल्क की जो मईशत है वो थोड़ी सी सस्टेनेबल नजर आए।
जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता सर चलूं कि जहाँ तक पावर्टी लेवल का मामला है, सरकारी जो IMF के एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक 29% पावर्टी रेट है, 40% नहीं है
जी।
एक तो ये बात, दूसरी बात ये आ जाती है जब आप फरमा रहे हैं कि गरीबों पर उसका बहुत जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या एडजस्टमेंट की जाती है उनका नुकसान गरीबों को बहुत होता है। देखिए मैं आपको ये बताता चलूं, जहां तक फॉर एग्जांपल एनर्जी का ताल्लुक है या गैस का ताल्लुक है, बताइए कौन गैस एनर्जी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है? अमीर लोग करते हैं या मतवस तबका करता है, गरीब नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जिम्मेदारी जो है वो गरीब पे डालें और सब्सिडी दें उनको जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं गाड़ियां चलाने वाले से। सबसे पहले अगर आपको ये एडजस्टमेंट करना है तो हर शख्स के लिए कीजिए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि गरीबों पे उसका बुरा असर ना हो तो आपके पास बेनजीर फंड है उसको इस्तेमाल करके उनको प्रोटेक्ट करें, लेकिन किसी सूरत में सब्सिडी ना दी जाए, सब्सिडी को खत्म करके सिफर कर दिया जाए और उसके बाद एडजस्टमेंट खुद ब खुद होगी। ये लोग शोर बहुत डालते हैं जो समझते हैं कि उनकी ये प्रिविलेज है कि वो इस्तेमाल करें और बगैर पैसे दिए हुए इस्तेमाल करें, ये आपको रोकना जरूरी होगा पाकिस्तान के अंदर। जहां तक रिफॉर्म्स का मामला है, मैं ये समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक्सपीरियंस ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कोई मुल्क किसी सूरत में भी हर स्टेप के ऊपर और हर स्टेज के ऊपर और हर डायमेंशन के ऊपर रिफॉर्म एक ही वक्त पर कर सकता है। ये सीक्वेंशियल होती है, सबसे पहले वो देखनी चाहिए वो रिफॉर्म्स जिनका इमीडिएट किस्म का असर हो,
सही,
उसके बाद आगे बढ़ना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी का क्राइसिस पैदा किया गया हुआ है जिसमें कि 30-40% एनर्जी जो है उसके पेमेंट कोई नहीं होती, अगर आप उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें और प्रॉपर टैक्सेस और प्रॉपर प्राइसेस इस्तेमाल करें तो बड़ी हद तक वो एक जो है सेक्टर बड़ी क्विकली इंप्रूव हो सकता है, और जैसे ही वो इंप्रूव होता है तो उसकी वजह से कॉस्ट कम होती है, सिर्फ नॉट ओनली के गरीबों के लिए या कंज्यूमर्स के लिए लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए खास तौर पर। तो ये बड़ी अहम बात है, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ हर चीज के ऊपर एक ही वक्त में स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं, सीक्वेंस
ग्रेजुअली।
और पहले
और ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कहती रही है जब अपोजिशन में थे, अगर सिर्फ एनर्जी की हम बात करें तो वो ये खुद मानते रहे कि 20-40% अगर चोरी होती है सिर्फ उसको इंतजामी तौर पे रोकने से इतने लॉसेस कम हो सकते हैं, अरबों में मालियत बताई जाती थी, तो अब इंतजामी तौर पे उसको बेहतर करके दिखाने की भी जरूरत है। डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब, रिफॉर्म्स क्या आप तजवीज़ करेंगे, और ये जो लूप होल्स हैं जहाँ से पैसा चोरी होता है या जहाँ पे इवन जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लॉसेस का सामना होता है उन लूप होल्स को बंद करने से गवर्नमेंट के पास कितना मार्जन आता है, ऑफ कोर्स अपने अखराजात भी चलाने के लिए कि फिर कम से कम उन अखराजात के लिए वो दबाव जो है वो आवाम पे ना पड़े।
देखिए रिफॉर्म्स यही है कि आपने अपने वो کام کرنے ہیں جس سے کہ آپ سیو کر سکیں یہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر, اور اس کو اگر ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ڈیولپمنٹ والی سائٹ پر لے کے آئیں. اس میں سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو یا تو وائبل بنائیں, اگر وائبل نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ ان کو پرائیویٹائز کریں اور اپنی جو لائبلٹی ہے اس کو آپ اس میں سے نکل آئیں. اسی طریقے سے یہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر لائن لاسز اور یہ وہ سرکولر ڈیتھ کے ایشوز, وہ اسی صورت میں آپ ایڈریس کر سکتے ہیں جب آپ انرجی کی یہ الیکٹریسٹی کی پرائسز اور گیس کی پرائسز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا وہ جو لاس ہے وہ کنٹرول ہو سکے, اور آپ یہ جتنے بھی تھیفٹ کے کیسز ہیں ان کو ٹرائی کریں اور ان کو صحیح سزائیں دیں. پھر اس کے بعد آپ ریفارمز ایف بی آر میں لا سکتے ہیں, اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پاکستان میں 1 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, اور پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں 1 ملین اگر دیں گے تو آپ بتائیں کہ آپ انکم
پوٹینشیل کتنا ہے. ڈاکٹر صاحب پوٹینشیل کتنا ہے, کتنے لوگ اس نیٹ میں آ سکتے ہیں؟
پوٹینشیل آپ کا اس سے 10 ٹائم زیادہ ہے. یعنی آپ اگر صرف یہ ان بازاروں میں چلے جائیں گے جہاں پر اچھے اچھے بزنسز چل رہے ہیں اور ان کو اپنے ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے آپ کا یہ ٹیکس جو ہے آپ انکریز کر سکتے ہیں. یعنی کچھ اسٹڈیز جن لوگوں نے کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 200-300 times یعنی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. کوئی دے ہی نہیں رہا ہے 1 ملین لوگ, اور وہ بھی ہمارے جیسے لوگ جو گورنمنٹ کی سروس میں تھے ان سے زبردستی لیا جاتا ہے. جو والنٹری بیسس پر دینے والے ہیں ان کی تو نمبر تو ویسے ہی بہت زیادہ کم ہے, تو آپ کو ان کو نیکسٹ میں لانے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ جو ٹیکس کے اندر چوری جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ابرپٹ آپ کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایک کنسسٹنسی آپ کی پالیسیز میں ہونی چاہیے تاکہ جو آپ کے انویسٹرز ہیں تو ان کو روز دن یہ جھٹکے نہ لگتے رہیں گے آج کیا ہو جائے گا کل کیا ہو جائے گا. ایک ہم نے اسٹڈی کی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا رول جو ہے وہ کس طریقے سے اکنامک ڈیولپمنٹ میں یوز ہو سکتا ہے. اس کے اندر ہم نے مختلف سیکٹرز کو اسٹڈی کی ہے جس میں ٹیکسٹائل, الیکٹرانکس اور یہ وہ سارے, اور ان میں ہم نے بتایا ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں اگر آپ سالو کر سکتے ہیں تو آپ کا ایکسپورٹیبل جو ہے وہ آپ کا اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ آسانی سے اپنی یہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ڈبل کر سکتے ہیں. اور یہ مشرف کے دور میں آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس 9 بلین سے بڑھ کے کہاں چلی گئی تھی اور پھر آپ واپس کس طریقے سے.
لیکن انفارچونیٹلی انرجی کرائسس بھی اسی ٹائم میں بنا
ہے, صرف آپ کو میجرز لینے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اس سے پہلے کہ میں زبیر موتی والا صاحب کے پاس جاؤں, ہمیں یہ بتائیے گا, اگین ہم تو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جب اکنامک میل ڈاؤن تھا 2010-2011 میں تو پریزیڈنٹ اوباما ایون لون لے کے وہ انجیکٹ کر رہے تھے اکانومی کے اندر اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی جانب جا رہے تھے. پاکستان میں ہمیں سنائی دے رہا ہے کہ جی اب یہ بڑے بڑے میگا ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر کے وہ فی الحال نہیں ہوں گے. سو یہ بنیادی اپروچ میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ یہ سمجھا گیا ہے کہ آپ خرچ کریں گے تو آپ ریگولیٹ ہوگی اور انجیکٹ کریں گے آپ اس معیشت کے اندر, وہ پھلے گی پھولے گی. اگر آپ روک لیں گے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیے, جہاں تک امریکہ کا تعلق تھا, جب 2008 اور 2009 کے بعد کرائسس آیا تھا, ریممبر کہ وہ جو کرائسس اس لیے تھا کہ فائنانسنگ ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسپینڈنگ اور انویسٹمنٹ کم ہوتی چلی جا رہی تھی, تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے گورنمنٹ اس میں اسٹیپ ان کر گئی اور انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ گارنٹیڈ قسم کے لونز دینے شروع کر دیے تاکہ جو اسپینڈنگ اور جو انویسٹمنٹ ہوتی رہی تھیں ہو رہی تھیں وہ چلتی رہیں اور جس کی وجہ سے گروتھ اتنی کم نہ ہو جتنی کہ ہو گئی تھی. تو وہ بیسیکلی اسے آپ کہتے ہیں اینٹی سائیکلیکل قسم کی پالیسیز. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ بڑا فنڈامنٹل سا ایشو ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ٹیمپرری کم ہو گیا تو آپ اگر اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو ختم کر دیں گے اور آٹومیٹکلی ٹھیک سے چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. یاد رہے کہ اگر آپ ملک میں ایسی کنڈیشن میں اپنی اسپینڈنگ بڑھاتے ہیں تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے, کیونکہ ان اسپینڈنگ کو بڑھانے کے لیے آپ کو بجٹ کا ڈیفیسٹ بڑھانا ہوگا, اس کی وجہ سے آپ کو بوروئنگ کرنی ہوگی, اس کی وجہ سے انفلیشن ہوگی, اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ پہ برا اثر پڑے گا, اور چونکہ ایکسس ڈیمانڈ ہوگی تو آپ کے پاس اور بھی جو کیپیسٹی ہے ایکسپورٹ کرنے کی وہ کم ہو جائے گی. تو وہ جو امریکہ کے لیے جو ایک اپروپریٹ قسم کا فارمولا تھا, پاکستان کے لیے بالکل ان اپروپریٹ
ہے. تو اس لیے پاکستان کی پھر اپروچ. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور مختصرا جواب اس کا بھی دیجیے گا ہمیں کہ اسد عمر صاحب پاکستان کے فائنانس منسٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اول تو لون نہ لیتے لیکن اب جانا پڑ رہا ہے, اگر لیں تو کم از کم آئندہ نہ لینا پڑے. سو ایسا کیا منطق ہو سکتا ہے یا ایسی کیا جادو کی چھڑی ہو سکتی ہے جس میں ایک بار لونز آ جائیں آپ اکانومی کو اس کے اوپر فعال کر سکیں, وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور واقعتاً یا تو آپ کو لون آئندہ نہ لینے پڑے یا کم لینے پڑے.
دیکھیے اس کا جو فارمولا ہے وہ تو بڑا آسان ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. سب سے بڑی یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر سپینڈنگ کم کرنا ہوگی,
صحیح,
کنزمپشن کم کرنا ہوگی تاکہ آپ کی سیونگز بڑھیں. یاد رہے کہ جو آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی سیونگز اور انویسٹمنٹ کا گیپ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
اگر آپ کی سیونگز بڑھتی ہیں تو پھر وہ گیپ کم ہوتا ہے, اگر وہ گیپ کم ہوتا ہے تو ایکسٹرنل پوزیشن امپروو ہوتی ہے. جیسے ہی ایکسٹرنل پوزیشن امپروو ہوتی ہے آپ کی کیپیسٹی جو ہے ٹو بورو ابراڈ فار انویسٹمنٹ پرپسز بہتر ہوتی ہے,
صحیح.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈومیسٹک اکانومی گرو کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ریونیو بڑھتی ہے, اور اگر آپ ایکسپینڈیچر کو کنٹین کر سکتے ہیں تو پھر فسکل پوزیشن امپروو ہوتی ہے. تو اگر فسکل پوزیشن امپروو ہوتی ہے تو پھر یہ ایک ورچوئس سائیکل سے شروع ہو جاتا ہے,
صحیح.
اس کی بیسس پر آپ گرو کر سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے آپشنز کا وہ تو سب کو معلوم
ہے
اور آسان ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ کئی پارٹیز اور انٹرسٹنگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے.
Exactly. جس میں پرائیویٹائزیشن کی بات آ جاتی ہے, جس میں ٹیکس بڑھانے کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ پھر سیاسی دباؤ ہوتا ہے. اگر بات ہو سیاست کی تو ہمیں فردوس شمیم نقوی صاحب نے جوائن کیا ہے, ممبر پارلیمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. نقوی شمیم صاحب ہم جو بات کی ہے, ہمارا سارا جو پینلسٹ ہے وہ نان پولیٹیکل ہے اور بالکل ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے, لیکن جو سیاسی زاویہ تھا وہ ہمارے ابتدائی میں تھا کہ آپ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے آپ کے اس بے اختلاف کی جانب سے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے لیکن جانا پڑ گیا. سو کیا آپ ایسے سٹیٹمنٹس میں بیانات میں احتیاط روا رکھنا چاہیں گے, فیوچر میں بھی جانا پڑ سکتا ہے ایک بات, اور اب جبکہ جانا پڑ گیا ہے تو کیا اس کی آپ جسٹیفیکیشن دیں گے؟
پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال سے سیاسی جماعت
جی
ہم یہ سینیریو جو آپ کے ایکسپرٹ جتنے کو میں سن چکا ہوں پانچ منٹ میں وہ بالکل بات صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ اپنا جو عمل ایز اے کنٹری رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو انویسٹمنٹس آئے ہیں, جو ہم نے لون لیا ہے, اس کو ہم نے ایسے پروجیکٹس میں لگایا, جیسے آپ میٹرو کا پروجیکٹ دیکھتے, لاہور کا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے, درست ہے, لیکن اس پہ بھی سبسڈی دینی ہے. جبکہ قرضے جو لیے جانے چاہیے وہ ایسے پروجیکٹس میں لگانے چاہیے جو کمایت کے دیتے ہوں اور آپ قرضہ اتار کے اور اپنی آپ جی ڈی پی بڑھا سکیں. تو ہم نے اپنے جو قرضے لیے ان کو بڑے ہی غلط طریقے سے خرچ کیا ہے. اچھا, اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے کہ ہمارے منصوبوں کی کاسٹ اس لیے بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اس میں کرپشن کا بہت بڑا عنصر ہے, اس کی بھی ہم نشاندہی کرتے آئے ہیں. اس سے کہ جو کام آپ $500 million میں کرتے ہیں اگر وہ آپ اس کے اندر کرپشن لے کے آتے ہیں وہ 500 سے اوپر ہو جاتے ہیں, اور ہمیں تو ایسے پروجیکٹس کا پتا ہے جن کے اندر ایکچوئل 500 لگنے چاہیے تھے, بلین لگا دیے گئے, تو ان کے اوپر بوجھ بھی فائنینشیل کاسٹ کا بھی بوجھ بڑھ گیا اور ساتھ ساتھ اس کی ریپیمنٹ کا پیریڈ بھی بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے اکانومی بھی گیا. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 5 سال میں جو آئی ایم ایف نے ہم نے کہا گیا تھا کہ اس وقت آپ کی ریلوے سبسیڈائز چل رہی ہے, جیسے کہ جب آپ اس کے لاسز میں ہیں تو وہ لاسز پورے کرنے پڑتے ہیں ٹیکس پیئر کے پیسے سے, اسی طرح آپ کی اسٹیل مل لاس میں چل رہی ہے, پی آئی اے لاس میں چل رہی ہے, ہر پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں سے میجورٹی آف دیم جو ہیں وہ لاس کنٹینیو کر رہی ہیں, اور یہ لاس کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر
عمران خان صاحب سے سنتے رہے ہیں کیونکہ زبان سے 4,000 ارب روپیہ جو ہے وہ سسٹم میں سے نکل جاتا ہے, کہ انرجی جو ہے اس کی جو چوری ہوتی ہے اس سے اتنے بچائے جا سکتے ہیں, اور یہ کم و بیش اتنے پیسے ہیں جن کی ضرورت آپ کو قرضوں کی صورت میں لینا پڑتی ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے آخری ایک منٹ زبیر موتی والا صاحب آخری ریمارکس دیجیے گا. ایڈمنسٹریٹو طور پہ جو اکانومی کو بوسٹ مل سکتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے, انتظامی نوعیت کے فیصلے کیا ہوں؟
دیکھیں جی, ایڈمنسٹریشن کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, پاکستان کی اکانومی کے لیے ایسے مشکل ترین فیصلے وہ لینے پڑیں گے. اور جہاں تک سبسڈی کی کسی نے بات کی, میں خلاصہ کر دوں کہ ہم کراس سبسڈائزیشن میں, اگر بنگلہ دیش میں گیس کی پرائز 300 روپے ہے تو میں 600 روپے کی گیس لے کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا, یا ये फैसले हमको करने पड़ेंगे अगर हमने मईशत को ठीक करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और एक एक्सपोर्टेबल कंट्री बनाना है, तो हमें ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी। और लोगो मेड इन पाकिस्तान सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, उसके लिए हमको लॉबिस्ट हायर करने पड़ेंगे। इस लोगो को हमने सेलेबल कमोडिटी बनाना होगा और मेड इन पाकिस्तान का लोगो इंटरनेशनल मार्केट में बिके, वो तमाम काम हमको करने के लिए सख्त तरीन फैसले करने होंगे।
बहुत शुक्रिया आपका जुबैर मोतीवाला साहब, आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके भी हम ममनून हैं। डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब डीन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके भी हम ममनून हैं। और फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। सामीन हम नारा आज का यह प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमने कोशिश की है कि गैर सियासी बुनियादों पर कम अज कम मसला समझने की कोशिश करें और फिर यह कि आवाम के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है वो भी उसको समझे कि हुकूमतों की क्या मजबूरी हुआ करती है। प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर थे असवर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।
शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों अफराद ने पिशावर प्रेस क्लब के सामने सोमवार की शाम से 3 दिन के लिए एहतजाजी धरना शुरू कर दिया है। एहतजाज करने वालों में एक वकील एजाज मोहम्मद भी शामिल हैं। इस एहतजाज के मकसद के बारे में उनका कहना था कि हुकूमत ने लापता अफराद की बाजियाबी, बेघर अफराद का अपने घरों को जल्द अज जल्द वापसी और तबाहशुदा मकानात और अमलात के मुआवजों से मुतल्लिक जो वादे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
वही हमारे जो मार्केट थी, हमारे जो घर थे, हमारे जो आबादी थी, वो बिल्कुल डिमोलिश, वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं उसको बिल्कुल। और दूसरे जो मार्केट बन रहे हैं, दूसरे जो आबादी आबादकारी वहाँ पर हो रही है, तो उन लोगों को उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता। वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया बोली करके लोगों पर भेज देते हैं, तो ये दूसरी सबके जुल्म है। और जो IDP जो लोग थे उनके लिए कई बार जो इंटरनेशनल फंड आया और यहाँ पर जो फंड उसको जो अप्रूव हुआ, मंजूर हुआ, वो पैसे अभी तक उन गिरानों को नहीं मिले। और इसमें तो हमारे केसेस जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, जिसमें कोरम एजेंसी और वजीरिस्तान एजेंसी के IDBs के फंड है जो 700 गिराने थे, सारे पैसे 700 गिराने थे, उसके पैसे जो है वो हड़प कर दिए गए और सिर्फ उसमें 170 गिरानों के पैसे दिए गए। इसी तरह से बाजेवल के जो IDBs है, गोट के एक वहाँ पर गाँव है, सारा गाँव जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। वो लोग अब भी नौशेरा और जलोजी कैंप में दर बदर IDBs की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पुख्तूनों के साथ, कबाइलों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है।
इन मसाइल के हल के लिए मौजूदा हुकूमत से तवक्कुआत के बारे में एजाज मोहम्मद का कहना था कि नई हुकूमत को चाहिए कि वो गुज़श्ता हुकूमत की तैयारशुदा 25 नुकात पर मुश्तमिल मुसविदे पर अमल दरामद करे। ताहम वो कहते हैं कि उन्हें PTI की हुकूमत की तरजीहात में फाटा के मसाइल का हल कहीं नजर नहीं आता।
जो 25 पॉइंट मुसविदा तैयार किया गया था उसमें IDBs की बात थी, उसमें फंड लोकेशन की बात थी, उसमें सालाना 110 अरब रुपए देने की बात थी, उसमें लोकल गवर्नमेंट की बात थी। आखिर में जब ये हुकूमत आई उनको एक तैयार, बिल्कुल एक तैयार मुसविदा मिला, तैयार रिफॉर्म्स मिली, वो 25 पॉइंट्स कहाँ गए? उस पर खर्च करना, जो कमेटी बनाई गई थी उस पर 1 अरब रुपए का खर्च आया था। इमरान खान साहब को ये जरूर सोचना चाहिए कि गुज़श्ता 2 सालों ने कमेटी में जो काम किया था फाटा के हवाले से, ये सारे इश्यूज पर, उस पर 1 अरब रुपए खर्च आया था, वो खर्चा कहाँ गया? वो इतनी एक्टिविटीज कहाँ गई? अब ये लोग कहते हैं कि हम सिरे से, नए सिरे से फाटा के लिए सोच रहे हैं, पुराने मराहत जो है वो बहाल कर दिए, पुराने जरगा में बरान को जो मराहत थे वो वापस कर दिए गए। तो ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ वापस जा रही है। अदालतें पे उन्होंने कम स्टाफ किया है, वो फंक्शन नहीं है।
दूसरी जानिब PTI के एक रहनुमा दवा खान का कहना था कि फाटा के आवाम के मसाइल का हल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ताहम उनका कहना था कि उनकी हुकूमत को बने हुए अभी 2 माह भी नहीं हुए और फाटा के आवाम को चाहिए कि उन्हें थोड़ा सा वक्त दे।
और तहरीक इंसाफ की क्यादत इमरान खान साहब लीडर थे जिन्होंने हमेशा फाटा के लोगों के लिए आवाज उठाई। کہ ماضی میں پاٹا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پاٹا کے لوگوں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیے, جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن کچھ جس طرح پاٹا کو مرر کیا کے ٹی پی کے اندر, ہم چاہتے ہیں کہ پاٹا کے جو مسائل ہیں اور پاٹا کی جو پرابلمز ہیں, پاٹا کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں, وہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکے. جہاں تک آئی ڈی پیز کی واپسی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آئی ڈی پیز جتنے ہیں وہ واپس اپنے علاقوں میں جائیں, وہ دوبارہ آباد ہو. لیکن کچھ قانونی اور آئینی پیشیدگیاں اس لیے تھوڑی سی پرابلم پیش آ رہے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت بالکل اس بات پر یکسو ہے کہ انشاءاللہ ہم پاٹا کے لوگوں کو انشاءاللہ ان کو اس مقام دیں گے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل بھی کریں گے, ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اس کی قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں, اور ان کے انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی ہوگا. عمران خان صاحب ان کی پوری ٹیم اس بات پر بالکل یکسو ہے کہ انشاءاللہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ضرور حل ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف احتجاج کریں, ان کا احتجاج ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کے جو مسائل ہیں وہ ترجیح بنیاد پر حل ہو سکے اور وہ اپنے علاقوں میں واپس جا کر آباد ہو, اور جو پیکج ان کے لیے بنایا گیا انشاءاللہ وہ ان کو ملے گا, اسی پیکج کے تھرو انشاءاللہ ان کی مسائل انشاءاللہ حل بھی ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے کچھ پیچھے گئے ہوں گے, ہماری ابھی نئی حکومت ہے, ابھی ہمارے 35-40 دن ہو چکے ہیں جب ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے وفاقی سطح پر, تھوڑی سی دشواریاں ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت یا عمران خان صاحب یا ہماری پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ کوئی اس چیز کو آنکھ چرا رہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے.
یہ تھے پی ٹی آئی کے رہنما دوا خان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.